اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. امنت بالله صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا. نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ المائدہ شریف کی ابتدائی آیتوں کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی تھی اور آیت نمبر 3 کے طویل مضمون کا ابتدائی خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ جمعہ سے پیش کیا جا رہا ہے. آج ہم نے آیت نمبر 3 کے مضامین کے جو چند حصے ہیں آج اس کے دوسرے حصے کی ہم نے تلاوت آپ حضرات کے سامنے خطبے میں کی. آیت نمبر 3 کی افادیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں وہ جانوروں کی حرمت بیان کی کہ جو مومنین پر حرام قرار دیے گئے. اس سے متصل غیب کی خبروں کو معلوم کرنا، مستقبل کی باتوں کو جاننے کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے غیر شرعی طریقے پر مبنی فعال اور دیگر معاملات کرنا، اس کی ترغیب گویا کہ واضح کی گئی، جس کے تحت ہم نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بلکہ 2 جمعے اس بات کو پیش کیا کہ یہاں پر جس فعال کی ترغیب کی گئی ہے وہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ بتوں کے نام سے حساب کتاب لگا کر مستقبل کی خبروں کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس سے استخارہ کی حرمت یا منع ہونا ثابت نہیں آتا اور تعویذات لکھنا یا اس کو گلے میں ڈالنا یا قرآنی آیات کو دم کر کے کسی چیز پر پینا یا کھانا وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. یہ مضمون اور ہے اور جس چیز کا ثبوت دیا جا رہا ہے وہ مضمون اور ہے. دونوں کے ملانے سے ایک بہت بڑا گویا کہ انتشار پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے دونوں مضمون کو الگ الگ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن نے جس فعال کو ازلام کے نام سے یاد کیا اور جن لکھے ہوئے کاغذ کے تعویذات کو حرام قرار دیا وہ تھے کہ جس میں بتوں کے نام پر کلمات لکھے جاتے تھے، ان کی تعریف اور مدح کی باتیں لکھی جاتی تھیں. لیکن آپ نے بخاری مسلم سے حدیث بھی سماعت فرمائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنے جسم دم کیا، حسنین کریمین پر آپ اکثر دعائیہ کلمات جو قرآن سے ہٹ کر ہے اس کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان الہامت ومن کل عین لامہ. یہ جن کے اثر کے لیے، نظر بد کے لیے سرکار حضرت امام حسن اور حسین پر پڑھ کر دم کرتے. اور جب ام المومنین نے پوچھا کہ حضور یہ دم کیسا ہے تو فرمایا یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم پڑھ کر حضرت اسماعیل پر دم کیا کرتے. جائز کلمات اور قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت شدہ دعائیں معصورہ یا بیائین ہی قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کرنا شرن جائز ہے، مستحب ہے. اس کو لکھ کر دینا اور گلے میں لٹکانا، میں نے آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی مصنف کے اندر تابعین کے فتوے متواتر طور پر نقل کیے ہیں. حضرت سعید بن مسیب اور دیگر تابعین جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان کے فتاووں کو نقل کیا کہ انہوں نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ تعویذوں کو لکھ کر گلے میں لٹکانا جائز ہے، ہاں اگر وہ کھلا نقوش ہو کہ اس کے عکس اس کے الفاظ نظر آتے ہوں تو پھر اسے بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز نہیں. لیکن اگر کسی کپڑے سے چمڑے سے اسے ڈھانپ دیا جائے جس طرح تعویذ کی شکل ہوتی ہے تو پھر اسے بیت الخلاء میں یا جناب غسل خانے میں اس طریقے سے جانا جائز ہے. اب جب حرمتیں ان چیزوں کی بیان کر دی گئی آیت نمبر 3 کے پہلے حصے میں, جانوروں کی حرمت جو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دیے گئے ہیں, اور نفسیاتی کمزوری فال اس کی مذمت کے بعد اب ارشاد ہوا اور مسلمانوں کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, ان کو بھروسہ دلایا جا رہا ہے, ان کے پائے استقامت کو مزید مستقل کرنے کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ گھبرانا نہیں, یہ جانور تم پر حرام کر دیے گئے, یہ کفر کی رسمیں تم پر حرام کر دی گئی, تو تم یہ مت سمجھو کہ یہ عالم کفر تم پر امڑ آ جائے گا اور تمہارا مذاق اڑائے گا اور تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ کے دن, جمعہ کا دن تھا یوم عرفہ, آپ گویا کہ اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے. اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمت, جس طرح بخاری کا نام حدیث کی کتابوں میں صحت کے اعتبار سے سب سے پہلے آتا ہے, اسی طرح تفسیر قرآن کے اندر تحقیق اور صحیح تفسیر کرنے کے اندر علامہ ابن جریر کی طبری کتاب تفسیر ابن جریر, جس کو تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے, یہ تفاسیر کے اندر سب سے اولین درجے کی کتاب ہے. اس طرح حدیث کے اندر بخاری شریف کا نام آتا ہے, اس طرح تفاسیر کے اندر تفسیر ابن جریر کا نام آتا ہے. علامہ ابن جریر علیہ رحمت اس آیت کے قریب, جنہوں نے تاریخ طبری جن کی لکھی ہوئی ہے, ان کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے تفسیر ابن جریر, تو وہ اس آیت کریمہ کے تحت آیت نمبر 3 کے دوسرے حصے کے تحت کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم وخشونی, کہ آج کفار تمہارے دین کی ناکامی سے, تمہارے دین یعنی تمہارا دین ناکام ہو جائے گا, ان کے دلوں میں یہ خواہش تھی وہ اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں. فرمایا فلا تخشوہم وخشونی, سو تم ان سے نہ ڈرو اور تم صرف اللہ سے ڈرو, صرف تم ہم سے ڈرو اور ان سے نہ ڈرو. یہ آیت کریمہ کب اتری؟ علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمت اپنی صحیح کتاب سے میں نقل فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پہلے ہی حج, جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے, سرکار عرفات کے دن, یوم عرفات کے دن جو جمعہ کا دن تھا, اس میں جب آپ اپنی اونٹنی پہ جلوہ کرتے تو آپ نے دائیں طرف نظر کی تو حد نگاہ تک صحابہ تھے, بائیں طرف نظر کی تو حد نگاہ تک صحابہ تھے, سامنے نظر کی تو حد نگاہ تک صحابہ تھے. مورخین نے لکھا کہ اس وقت سرکار کے سامنے 124,000 سے زیادہ صحابہ تھے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب سرکار نے خطبہ دینا شروع کیا تو آخری صف میں کھڑا ہوا صحابی بھی اس بات کو ایسے سن لیتا جس طرح کہ پہلے آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو اس وقت جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں بائیں اور سامنے نظر رکھی تو اس وقت آپ کو اس میں کوئی مشرک نظر نہیں آیا, تمام موحدین, تمام اللہ کی وحدانیت دکھائی. تو سرکار نے خاموشی سے اپنے سر کو جھکایا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. تو جیسے ہی آپ کی زبان سے شکر کے کلمات اٹھے کہ مولا یہاں پر اس سرزمین پر بتوں کو پوجا جاتا تھا لیکن آج ان اسلام کو یہ غلبہ دیا کہ میں نے یمین بھی دیکھا, یسار بھی دیکھا, یمام بھی دیکھا, سامنے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, کہیں پر مجھے کوئی مشرک نظر نہیں آیا, کوئی بت نظر نہیں آیا, کوئی کافر نظر نہیں آیا, کوئی تیر فال والا نظر نہیں آیا, سب تیرے محبت موحد بندے نظر آئے ہیں. تو اس پر سرکار نے شکر ادا کیا, آپ کی زبان پر شکر کے کلمات تھے کہ جبریل امین یہ آیت لے کر اتر گئے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, محبوب آج کفار آپ کے دین کے ناکامی سے مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ غلبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا عرفات کا میدان آپ کے غلاموں سے بھرا ہوا ہے, اس میں کوئی مشرک نہیں, ورنہ حضرت ابراہیم کے گویا کہ مکہ چھوڑنے کے بعد سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دور سن 10 ہجری اور 9 ہجری تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عرفات کے میدان میں مشرکین موجود نہ ہو, لیکن آج یہ کئی 100 سال کا فاصلہ ختم کرنے کے بعد اللہ علیہ السلام کو وہ غلبہ مرحمت فرمایا سرکار کے صدقے کہ آج پورے عرفات کے میدان میں مزدلفہ اور منا تک پھیلا ہوا یہ میدان, اس میں کوئی مشرک نہیں ہے, کوئی کافر نہیں ہے, جتنے یہاں پر کھڑے ہیں سب خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ ہم نے تجھ سے وعدہ کر لیا کہ آج کفار اپنے دلوں میں یہ امیدیں لے کر رکھے ہوئے تھے کہ آپ کا مشن ناکام ہو جائے گا, آپ کا دین اور مذہب گویا کہ یہ ختم ہو جائے گا, یہ آگے چل نہیں پائے گا. تو فرمایا کہ آپ نا امید نہ ہو, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج یہ غلبہ دیکھیے, اس بات کی دلیل ہے کہ کفار آج مایوس ہو گئے. کس بات سے مایوس ہو گئے؟ کہ اب وہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کے پھیلاؤ کو روک نہیں سکتے. فرمایا فلا تخشوہم واخشونی, اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ کفار سے نہ ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. صحیح مسلم شریف کی طرف اگر ہم چلیں تو اس میں اور وضاحت اس آیت کے تحت موجود ہے. مسلم شریف کے اندر امام مسلم علیہ رحمت نے مسلم شریف کے آخر میں ایک حدیث پاک لی ہے جس میں یہ مضمون قرآن کا اور کھل کے سامنے آتا ہے. حدیث کا نمبر ہے 2812, کیونکہ آج کل ساری حدیثیں جلدوں سے ختم کر کے کمپیوٹر کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے, شمار کے اعتبار سے آ رہی ہیں. تو مسلم کی حدیث ہے 2812. اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اسی جگہ پر سرکار کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ فرمایا یقول, کہ سرکار فرماتے ہیں ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم, کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ بات بتا دی. یہ تو قرآن میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں کہ آپ کے دین کو کوئی خرابی پیش کریں گے, یا آپ کے دین کی خرابی کی جو ان کو امید تھی اس سے وہ نا امید ہو چکے ہیں. تو سرکار نے اس کی تشریح اور فرمائی اور فرمایا کہ شیطان, یہاں پر کفار کا لفظ موجود ہے, حدیث پاک میں شیطان کا لفظ موجود ہے, اور کفار کی اصلی شیطان ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ ان میں شیطانا, کہ بے شک شیطان جو ہے قد عیسیٰ, وہ مایوس ہو چکا ہے, وہ نا امید ہو چکا ہے, وہ نامراد خائب و خاطر ہو چکا ہے. کس بات سے نامراد ہوا, کس بات سے نا امید ہوا, کس بات کی امیدیں کٹ گئی؟ فرمایا کہ ایا عبدہ المسلون فی جزیرۃ العرب, کہ جزیرہ عرب کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہو کر اس کی عبادت کرے. یعنی آج عرفات کے دن اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جاہ و مقام کو یہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ شیطان آج نا امید ہو چکا ہے پورے جزیرہ عرب میں, بالخصوص حرمین شریفین کے اندر, کہ شیطان کی عبادت کی جائے گی, کیونکہ بتوں کی عبادت شیطان کی عبادت ہے, شیطان کی عبادت کی جائے گی. اللہ نے اسے نا امید کر دیا ہے اور جزیرہ عرب کو اپنی وحدانیت کے لیے چن لیا ہے, پیغام وحدانیت کے لیے چن لیا ہے. حرمین شریفین مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ کے حرم پاک کو اس بات سے پاک کر دیا ہے کہ یہاں پر شیطان کی عبادت نہیں کی جائے گی, بتوں کی عبادت یہاں پر نہیں ہوگی. فرمایا سرکار نے کہ ہاں ولیکن فی تحریش بینہم, لیکن شیطان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر لڑائی لگائے گا, مسلمانوں کے اندر فتنہ کرے گا, مسلمانوں کے اندر ایسا فتنہ کرے گا کہ مسلمان آپس میں دراندازی کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں گے. یعنی شیطان کو اس بات کی تو مہلت ہے کہ وہ جزیرہ عرب کے اندر مسلمانوں کو آپس میں لڑوائے گا, لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے نام پر یا اس کے نام پر جتنے بت ہیں اس کی عبادت گویا کہ جزیرہ عرب کے اندر ہوگی. تو یہ آیت کریمہ نے واضح طور پر عرب کی تاریخ کو بیان کر دیا, واضح طور پر عرب کی تاریخ کو بیان کر دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ اپنی وفات سے چند مہینہ پہلے ذوالحج کے مہینے, ربیع الاول کی 2 تاریخ, 1 تاریخ کو آپ کی وفات ہو رہی ہے, دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, اور 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطبہ مرحمت فرما رہے ہیں. اور اس میں جملے یہ کہ شیطان نا امید ہوا, قرآن نے یہ کہا کہ کفار نا امید ہوئے, سرکار نے اس کی تشریح کی کہ شیطان نا امید ہوا اس چیز سے, نا امید ہوا کہ اب جزیرہ عرب میں اسے نہیں پوجا جائے گا, اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. اب یہ ایسی روایات ہے حضرت گرامی, اور ایسی حقیقت ہے کہ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ سے لے کر 1100 ہجری تک ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل اور تشریح ہمیں قتل کسی تاریخ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جزیرہ عرب میں کیا ہوا. عقیدے سے متعلق اگر کوئی یہ کہے کہ جناب جزیرہ عرب میں فلاں کام ہوا, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ ساری بات چھوڑیے, کیا جزیرہ عرب کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر شرک ہوا؟ وہ کہیں گے نہیں. ہم نے کہا کیسے نہیں؟ تو کہا سرکار سے تو اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جزیرہ عرب پر شیطان کی عبادت نہیں ہوگی, شرک نہیں ہوگا. تو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس اعلان سے لے کر سن 1100 ہجری تک ساری امت کا سواد اعظم اس بات پر متفق ہے. اور ترکی سلطنت جس وقت عرب پر حکومت کر رہی تھی, جزیرہ عرب پر حکومت کر رہی تھی, اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس پر گنبد بنایا گیا, جنت البقیع پر کئی سو صحابہ کے مزارات پر گنبد بنائے گئے, اہل بیت کے مزارات پر گنبد بنائے گئے, اور وہاں پر کھڑے ہو کر تمام محلقین نے لکھا کہ سرکار کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر باواز بلند تمام سلاطین, تمام اولیاء, تمام علماء کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ یا اکرم الخلق مالی من انوذ به سوا عند حلول حادث الامم, کہ اے اللہ کی خلق میں سب سے مکرم اللہ کے محبوب, اگر آپ ہماری مشکل اور ہماری مصیبت میں دستگیری نہیں کریں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے. پتا چلا کہ 1100 سال سے یہ کلمات امام بصری نے بعد میں لکھے, اس سے پہلے ان کی نسلیں یہ طریقہ کرتے ہوئے آ رہی تھی. اور قرآن نے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ شیطان, اس شیطان کی عبادت اس سرزمین پر کی جائے وہ اس سے ناامید ہو چکا ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ سلطنت عثمانیہ میں شرک ہوا کرتا تھا یا لوگ جالیوں کو چوما کرتے تھے, وہاں سے مدد مانگا کرتے تھے, تو یہ خامخا عرب کی تاریخ میں دھاندلی ہے. کیونکہ عرب کی تاریخ کو قرآن نے یہاں بیان کر دیا سورہ المائدہ میں کہ یوم عرفہ سے لے کر قیامت تک کی سرزمین پر شرک نہیں ہوگا, شیطان کو پوجا نہیں جائے گا. لیکن بدقسمتی, میں بعد میں حوالے دیتا ہوں, لیکن ایک متفق شخص کے حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, علامہ شامی علیہ رحمت فتاوی شامی, جن کا بڑا مستند فتاوی ہے, حنفی علماء کے اندر مسلم الثبوت فقی ہے, فقی ہے اور بہت بڑے عالم دین ہے. وہ اپنے فتاوی شامی کے مقدمے کے اندر اس دور کی بات کو لکھتے ہیں کہ جس دور میں سلطنت عثمانیہ کے اندر کچھ لوگ داخل ہوئے اور وہ اپنی حکومت کے تسلط کو پانے کے لیے انہوں نے کیا کیا فتنہ کیا. علامہ شامی علیہ رحمت, جن کا سنِ وصال 1252 ہے, 1252 ہے, وہ فرماتے ہیں کہ 1115 کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا, اور اس کا انتقال 1206 ہجری کے اندر ہوا. علامہ شامی علیہ رحمت بہت قریبی دور زمانے کے بزرگ ہیں. یہ فتاوے کے ابتدا کے اندر, یہ کتاب تو فتاوے کی, فقہ حنفی کے فتاوے کی, لیکن علامہ شامی نے جب فقہ لکھنا شروع کیا, مسائل لکھنا شروع کیے, تو اس وقت پورے عرب کے کیا حالات تھے اس کو آپ نقل کیے. تو اس حالات کو نقل کرتے ہوئے آپ کا پہلا اشارہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف تھا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن عبد الوہاب ہے, اس کے متبعین نجد سے نکلے. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور فرمایا کہ یہ حرمین شریفین پر قابض ہو گئے, حرمین شریفین پر انہوں نے قبضہ حاصل کیا. یہ خود کو حنبلی مذہب کہتے ہیں کہ ہم حنبلی مذہب ہیں, امام احمد کے پیروکار ہیں, علامہ شامی فرماتے ہیں, لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف یہی مسلمان ہے اور جو ان کے عقیدے کو نہ مانے وہ کافر و مشرک ہے. یہ علامہ شامی حقیقت لکھ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت نہیں لکھ رہے. یہ علامہ شامی علیہ رحمت 1252 کے اندر یہ حقیقت لکھ رہے ہیں کہ عرب کے اندر فتنہ کس طرح اٹھا ہے. اس آیت کے تشریح کے تحت تاریخ کے یہ حقائق جاننا مسلمان کو ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ قرآن کے مضامین میں اپنے نفس کو, اپنی ذاتی دھاندلی کن لوگوں نے کی. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو مقلد کہتا تھا, امام احمد کا پیروکار کہتا تھا, لیکن فرماتے ہیں کہ جناب وہ شخص اپنے جو اس کے زمرے میں آتا اس کو ہی وہ مسلمان سمجھتا, جو اسے ہٹ جاتا اسے وہ کافر کہتا. امام احمد بن دہلان نے رد الوہابیہ کے اندر لکھا کہ اگر کوئی عورت اس کی عقیدے کو قبول کرتی تو اس کے سر کو مونڈ دیا جاتا, اور کہا جاتا یہ تیرے بال زمانے جاہلیت کے ہیں, زمانے شرک کے ہیں, معاذ اللہ. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب آج سے لے کر قیامت تک اس سرزمین پر شرک نہیں ہوگا. تو ابن عبد الوہاب نجدی, محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی تحریک کو پروان جو چڑھایا اور جو سستی شہرت پکڑ کر عرب کے اوپر غلبہ حاصل کیا وہ کیا تھا, یہ سارے مشرک اور کافر ہیں, معاذ اللہ. اور مسلمانوں کو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے مبارکہ پر موجود, جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے, وہاں پر حدیثیں پڑھانے والے, جن کی تبلیغ کرنے والے, ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا, انہیں کافر و مشرک قرار دیا گیا. اور علامہ شامی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اہل سنت کے قتل میں اور ان کے علماء کے قتل کو جائز لکھا. اور کہا جناب علماء کو قتل کیا جائے. ایک اور حقیقت دستاویزات میں سے ایک اور واضح حقیقت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اردو بازار کے اندر آپ جائیں تو اس کتاب کو خرید بھی سکتے ہیں, اور مجھے اس بات حوالہ پیش کرتے ہوئے ہنسی بھی آتی ہے کہ اس کو نقل کرنے والے لکھنے والے مدرسہ دیوبند کے شیخ الحدیث محمد حسین احمد مدنی ہیں, حال میں جن کے بیٹے اسد مدنی انتقال کر گئے تھے, جن کا نماز جنازہ دارالدیوبند میں پڑھایا گیا. اخباروں میں بھی خبریں آئی تھی کہ جناب اسد مدنی انتقال کر گئے, یہ حسین احمد مدنی کے لخت جگر تھے. اور حسین احمد مدنی کون تھے؟ یہ حسین احمد مدنی جو ہے یہ گویا کہ اشرف علی خانی اور یہ دیگر کے شاگرد ہیں, اور ان کے دور کے بعد انہوں نے پورا تسلط دارالدیوبند پر سنبھالا, اور دارالدیوبند کے صدر مدرس رہے, وائس چانسلر کی حیثیت سے انہوں نے دیوبند کو سنبھالا. ان کا نام کیونکہ کانگریسی تھے, یہ سیاست میں کانگریس کے حامی تھے, گاندھی کے تحریک کے بہت بڑے لیڈر تھے. تو اس وقت یہ تحریکیں چل رہی تھی اور سعودی حکومت وجود میں آ رہی تھی, تو اس وقت انہوں نے تاریخ پر ایک کتاب لکھی جس میں بہت کچھ لکھا, لیکن خاص نبی لباب وہ ہے, وہ یہ ہے, ان کی کتاب ہے شہاب الثاقب, جو مارکیٹ کے اندر اردو بازار میں 30-35 روپے کی ملتی ہے. اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے, میں صفحہ نمبر یہاں سے پیش کرتا ہوں, آپ اس کو ٹیلی کر کے دیکھیے. لفظوں کا بھی فرق ہو تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا. وہ ابن عبد الوہاب رضوی کے متعلق کیا لکھتے ہیں, وہ جملے سننے کے لائق ہے. اب دیکھیں, لکھتے ہیں حسین احمد مدنی صاحب خود, اور آج کل کے لوگ جو حسین احمد مدنی صاحب کو اپنا بزرگ کہتے ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا کم سے کم جیب بھرنے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے کتاب تو مت چھاپو. کتاب آج تک چھاپ رہے ہوں گے, کتابیں آج تک بک رہی ہے, لیکن اس حقیقت کے بارے میں کہتے ہو کہ نہیں جناب یہ سچ نہیں ہے. تو سچ تم کہہ رہے ہو یا حسین احمد مدنی صاحب کہہ گئے؟ علامہ شامی کا تو میں نے ایک متفق حوالہ پیش کیا, جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, لیکن حسین احمد مدنی صاحب کی تحقیق ذرا آپ سماعت فرمائیے. حسین احمد مدنی کہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب نجدی 13ویں صدی میں نجد عرب میں ظاہر ہوا, چونکہ اس کے خیالات انتہائی باطل, عقیدہ انتہائی فاسد تھا, اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت کے ساتھ قتل کیا اور علماء کو اپنی طاقت کے تحت بے دریغ قتل کیا. وہ لکھتے ہیں کہ علماء کو قتل ہی نہیں کیا, بلکہ ان کے اموال, ان کی غنیمت اور ان کے معاملات, یہاں تک کہ گھر کی مستورات کو بھی اپنے لیے حلال قرار دیا. معاذ اللہ, ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب اور رحمت قرار دیا. اہل حرمین شریفین خصوصاً اہل حجاز کو عموماً تکلیف شاقہ پہنچائی, اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر حاضری کو بدعت اور حرام قرار دیتا تھا, یہاں تک کہتا تھا کہ زنا کرنے میں وہ گناہ نہیں کہ جو دربار رسول میں حاضری پر گناہ ہے. معلوم تو یہ وقت کا اتنا بڑا بدبخت شخص تھا محمد ابن عبداللہ نجدی, جو سعودی حکومت کا تخم قرار پایا, اور یہ وہ شخص ہے جس نے 11ویں صدی کے اندر آ کر عرب کے اندر اختلاف پیدا کیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ شیطان اس روئے زمین پر مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے, لیکن شیطان اپنے کارندوں کو پیدا کرتا رہے گا, بناتا رہے گا کہ جس سے وہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرے. اور بے آئینی ہی شیطان کی پوری صورت محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی صورت میں ظاہر ہوئی, اور اس نے پورے حرمین شریفین کے اندر فتنہ بپا کیا. میں نے یہ چند اقتصادات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے, ورنہ صدر مدرس مدرسہ دیوبند جناب حسین احمد مدنی صاحب نے اتنے سخت الفاظ لکھے ہیں, وہ یہ بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اس وقت سارے حرمین شریفین کے لوگ دربار رسالت میں حاضر ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. یہ حسین احمد مدنی صاحب جو دیوبندی مذہب کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب اس وقت حرمین شریفین کے علماء کھڑے ہو کر سرکار کے دربار پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. ان کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں لیکن ابن عبد الوہاب نجدی اور وہابیہ خبیثیہ, یہ الفاظ ہیں ان کے, وہابیہ خبیثیہ اس لفظ کو حرام قرار دیتے تھے, اور ابن عبد الوہاب نجدی انتہائی احمق اور کم عقل شخص تھا جس نے اپنے حکومت کی تسلط کو پانے کے لیے علماء کو بے درے قتل کیا, سادات کو, سیدوں کو قتل کیا, اور سستی شہرت کے لوگوں کو کہا کہ یہ سارے مشرک ہو گئے ہیں اور میں دوبارہ ان کو کلمہ پڑھانا چاہ رہا ہوں. اس طرح کی ان کی جماعت تبلیغی جماعت وہ بھی اس فکر میں ہے کہ جناب ہم دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں. یا حبیبیہ مسجد سے کوئی نماز پڑھ کے باہر گیا تو اس کو کہتے کلمہ پڑھو, تو کہا جناب میں جمعہ پڑھ کر آیا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں جمعہ کو فرض سمجھتا ہوں, میں ضروریات دینیہ کو فرض سمجھتا ہوں. تو ان کا ایک ذوق ہے, اپنی مسلمانی پر اتنا فخر ہے کہ جو ان کے ساتھ 40 دن نہیں لگائے اسے مسلمان نہیں سمجھتے. تو یہ ابن عبد الوہاب نجدی صاحب کی پیدا کردہ فکر ہے. آخری حوالہ پیش کر کے میں اس تحقیق سے گویا کہ دستبردار ہو رہا ہوں اور اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، لیکن آپ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو حوالے میں نے پیش کیے اگر تحقیق کی نظر رکھتے ہیں تو جو حوالے میں نے دی اس کی تحقیق کرے، ورنہ مجھ سے رابطہ کرے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بر صغیر کے اندر امام احمد رضا نے فتنے نہیں پھیلائے، بر صغیر کے اندر فتنہ جس نے پھیلایا ہے وہ محمد بن عبد الوہاب النجدی اور اس کے بعد اسماعیل دہلوی، مرزا احمد قادیانی، سید احمد دہلوی جس کو شہید کہا جاتا ہے، یہ سارے انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ مرزا حیرت دہلوی کی کتاب حیات طیبہ جو خود بہادی مولوی ہے، آپ اس کی کتاب مارکیٹ سے اٹھا کر تاریخ اردو بازار سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کی مستند تاریخ، تاریخ کالا پانی، ہندوستان کی مستند تاریخ، تاریخ دعوت و عظیمت اٹھا کر دیکھیے۔ ساری بات اگر چھوڑے تو مولانا ابوالکلام آزاد کی لکھی ہوئی کتاب، مولانا ابوالکلام آزاد کی کہانی اپنی زبانی، اس کتاب کو اٹھا کر دیکھے اور دیکھے کہ اس وقت دہلی کے اندر کن لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے شرارے کو بکھیرا اور مسلمانوں کے گویا کے تمام معاملات کو منتشر کیا۔ اور آخری بات یہاں پر یہ عرض کرنی تھی کہ دہلی کے اندر جب ابن عبد الوہاب نجدی کے فاسد عقیدے کی تبلیغ بالا کوٹ میں جس کی سیاسی قبر ہے اسماعیل دہلوی، اس نے جب کی تو فرنگی محل لکھنؤ اور دہلی، یہ علم کا سب سے بڑا مرکز تھا، یہاں کے سارے علماء جمع ہوئے اور دہلی پہنچے۔ وہاں پر مولوی عبدالحی صاحب اسماعیل دہلوی کو اپنی بغل میں بٹھا کر درس قرآن دے رہے تھے، تو دہلی کے اور ہندوستان کے سارے علماء ایک متفقہ طور پر وہاں پر پہنچے اور فتویٰ پیش کیا کہ اسماعیل دہلوی صاحب نے جو کتاب لکھی تقوی الایمان، جس میں انہوں نے یا رسول اللہ کو حرام کہا، دیگر اور معمولات کو حرام کہا، یہ تو آج سے نہیں بلکہ سرکار کے دور سے لے کر اب تک بر صغیر میں رائج ہے، اور اس کو سارے علماء اور بزرگوں اور تمام اولیاء نے جائز لکھا ہے، یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت صرف پورے ہندوستان کے اندر ایک واحد اسماعیل دہلوی تھا جس نے اس فتوے پر دستخط نہیں کیے، ورنہ فرنگی محل لکھنؤ کے سارے علماء، دہلی کے سارے علماء، رامپور کے سارے علماء، بدایون کے سارے علماء، بر صغیر کے سارے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ لیا لکھا کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی ایک شکی شخص ہے جس نے امت کے اندر رخنا پیدا کیا اور جس نے اولیاء کاملین اور انبیاء کے اوپر وہ آیتیں چسپا کرنے کی کوشش کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی مذمت میں اتارا ہے، اس شخص کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آج میرے دوستو یہ دستاویزات موجود ہیں اور یہ حقیقت ہمیں اس بات پر دعوت دیتی ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کسی نئے دین کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ 1200 سال سے جو دین چلا آ رہا تھا انہیں علماء کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے آپ نے ترجمان کی۔ تو میں نے یہاں پر بڑے وسوخ سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انور شاہ کاشمیری صاحب جو مدرسہ دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، انہوں نے عربی میں بخاری کی شرح لکھی ہے، فیض الباری شرح بخاری، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک پلید شخص تھا، وہ لکھتے ہیں اس کا علم بہت تھوڑا تھا، وہ کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت جلدی کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حالانکہ کفر کا فتویٰ وہ شخص دے سکتا ہے جس کا علم بڑا پختہ ہو اور اس کا دماغ بہت حاضر ہو اور کفر کے تمام طریقوں کو وہ جانتا ہو، لیکن فرماتے ہیں عبد الوہاب نجدی عقل سے بالکل عاری تھا، جذبات میں بہت تیز تھا اور اس نے اہل سنت کے علماء پر کفر کے فتوے دیے۔ تو یہ دیوبندی علماء کے گھر کی بھی عبارتیں ہیں، واضح عبارتیں ہیں، اور قرآن کی آیت کی تفسیر کے تحت میں نے یہ تاریخی خاکہ پیش کیا۔ اور سنتے چلیں یہ بات مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی زبان سے، جب اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویت الایمان لکھی، تقویت الایمان کون سی کتاب تھی؟ ابن عبد الوہاب نجدی نے جو کتاب لکھ کر عرب میں اختلاف پیدا کیا اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا انہوں نے دہلی کے اندر، وہی مضامین اٹھائے اور تقویت الایمان میں ڈالے، اور خود یہاں سے نکلے جانے لگے تو حکایت اولیاء جس کو خود مولوی اشرف علی تھانوی مرتب کرنے والے، وہ لکھتے ہیں کہ جب دہلی چھوڑ کر اسماعیل دہلی جانے لگے تو دہلی کے علماء نے انہیں روکا، یہ تھانوی صاحب خود لکھ رہے ہیں، دہلی کے علماء نے روکا اور کہا یہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے تقویت الایمان اس میں تو بڑی سخت باتیں ہیں، اس سے رجوع کریں۔ تو اسماعیل دہلوی صاحب کہنے لگے ابھی میرا ارادہ جہاد کا ہے، ہاں ہاں مجھے پتا ہے اس میں میرا قلم تیز چل گیا، یہ تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی صاحب نے کہا کہ ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ میرا قلم اس میں تیز چل گیا، جو جگہ شرک کی نہیں تھی میں نے اس کو شرک لکھ دیا، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے، لڑ جھگڑ کر سب صحیح ہو جائے گا۔ خالی صاحب خود لکھتے ہیں کہ لڑ جھگڑ کر سب صحیح ہو جائے گا، تو آپ خود سوچئے وہابیت ہی لڑائی جھگڑے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آج بھی آپ دیکھیے جو فساد ہوتا ہے اس کو یہ جہاد کہتے ہیں، جو فساد ہوتا ہے اس کو یہ جہاد کہتے ہیں. تو اہل سنت و جماعت بالخصوص اس کے بانی شاہ عبد الحق محدی سدیلوی، شاہ عبد اللہ محدی سدیلوی، شاہ عبد العزیز محدی سدیلوی اور مجدد الفسانی علیہ رحمۃ اللہ بعد، یہ تمام علماء فاضل بریلوی جن کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے کبھی امت کے اندر انتشار پیدا نہیں کیا بلکہ وہی باتیں کی جو امت کے اندر اجماعی طور پر چلی آ رہی تھی. اس لیے میں نے آپ کے سامنے حسین احمد مدنی کی بھی حقائق پیش کیے اور آخر میں تابوت میں آخری میخ کے مطابق تھانوی صاحب کا بھی حوالہ پیش کیا. اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں میرے دوستو آؤ اور یہاں سے عبرت پکڑو اور امت کے اس مسلک کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ جو ثواب اعظم ہے، جن میں ہمیشہ وہ باتیں کی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے ساتھ منسلک رہی ہے. تو دین سے دعا کیجیے کہ جزیرہ عرب پر شیطان کی عبادت ہو، اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے. تو اللہ ان آیات پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا ہو. اور حرمین شریفین پر 1100 سال جن بزرگوں نے حکومت کی ہے اور وہاں پر بالخصوص سلطنت عثمانیہ نے جو اپنا سکہ بٹھایا، اس کا تختہ پلٹ کر نجدی سعودی حکومت تھی اور انہوں نے مزارات کو گرائے اور جنت البقیع سے صحابہ کے گنبد کو گرائے. ان کو پوچھو یہ گنبد بنائے کس نے تھے، تو کہا ہم سے پہلے جو 100 سال پہلے گزر گئے انہوں نے بتائے بنائے تھے. آج ان سے پوچھو کہ قبروں پر گنبد بنانا کیسا ہے، تو کہتے ہیں بت پرستی ہے. تو میں نے کہا حضرت اس قرآن کا کیا جواب ہوگا جس میں اللہ فرما رہا محبوب حرمین شریفین میں اور جزیرہ عرب میں شیطان کی عبادت کی جائے، شرک ہو، شیطان اس سے مایوس ہو چکا. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنی دھاندلی کو اسلام پر مسلط کرنا اس غنی عادت سے اللہ ہمیں محفوظ کرنا، وہی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو امت نے تسلسل بیان کیا ہے، جو ہمیشہ ہر بزرگ، ہر ولی کامل اور ہر عالم دین نے امت کے ثواب اعظم میں یہ بات پیش کی ہے. تو یہ تاریخ کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا جس کو ہم نے پیش کیا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے زمانہ ماضی کی تاریخ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس سے ہمارا زمانہ حال بھی درست ہو اور زمانہ مستقبل بھی درست ہو. اللہ رب العزت قرآن کریم کے ان مضامین سے ہمیں بہرہ مند فرمائے اور ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.